بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 12 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مختصر المیعاد، نمبر 8، ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس میں دفاع سمیت تمام محکمے عوام کے قابل اعتماد لیڈروں کو سونپ دیے جائیں گے۔ کابینہ مشن نے اپنے پلان کے دباچہ میں لیگ کے قیام پاکستان کے مطالبے کو رد کر دیا، کیونکہ اگر لیگ کے نظریے کے مطابق بر عظیم کی تقسیم عمل میں لائی جائے تو اس سے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی اقلیت ہندو اور دوسری طرف خود ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بھاری اقلیت موجود رہے گی۔ کابینہ مشن کے اس اعلان پر کانگریس اور ہندوؤں نے بہت بغلے بجائیں۔ نہرو کے روزنامے نیشنل ہیرالڈ نے لکھا کہ جنا کے نظریہ پاکستان کو کابینہ مشن پلان میں سرکاری طور پر دفن کر دیا گیا۔ نیشنل ہیرالڈ کی اس رائے سے تمام کانگریسی جمع اور ہندو اخبارات متفق تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اخبار آبزرور نے بھی لکھ دیا کہ کانگریس اس منصوبے کو خوش آمدید کہنے کی گنجائش نکال سکتی ہے، کیونکہ کابینہ مشن پلان نے مسلمانوں کے پاکستان کے خواب کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ قائد اعظم نے 22 مئی کو ایک بیان میں کابینہ مشن کی جانب سے مسلمانوں کے مطالبے کو مسترد کیے جانے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمارے نزدیک اب بھی ہندوستان کے آئینی مسائل کا صرف یہی ایک واحد حل ہے۔ قائد اعظم نے ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے یہ اعلان کیا کہ پلان کو منظور یا مسترد کرنے کا آخری فیصلہ لیگ کونسل ہی کرے گی۔ 6 جون 1946 کو لیگ کونسل کے اجلاس میں اس معاملے پر غور و خوض ہوا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے کہا، مسلم قوم کو اس وقت ایک مہتمم بلشان معاملہ درپیش ہے۔ انہوں نے اپنے اس یقین محکم کا اظہار کیا کہ جب تک ایک مکمل، جامع اور خود مختار پاکستان معرض وجود میں نہیں آ جاتا، مسلم ہند اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ در حقیقت پاکستان کی بنیاد خود ان کی اپنی اسکیم میں موجود ہے۔ لیگ کونسل نے اپنے اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے کابینہ مشن پلان کے دونوں حصوں کو منظور کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان سے متعلق تمام شکوک و شبہات کو زائل کرتے ہوئے لیگ کی قرارداد میں کہا گیا کہ باوجود یکا مشن نے اپنے بیان کے دباچہ میں غیر دانشمندانہ الفاظ کے استعمال سے مسلمانوں کے جذبات کی برملا توہین کی ہے، تاہم لیگ اس نظریے کے تحت کہ ہندو اس کے آئینی مسئلے کا پر امن حل تلاش کیا جانا کہ ہندوستان کے اس آئینی مسئلے کا پر امن حل تلاش کیا جانا چاہیے، وہ آئین ساز مشینری سے تعاون پر آمادہ ہے۔ لیگ کے خیال میں 6 مسلم صوبوں کی 20 اور 30 لازمی گروپنگ کی شکل میں پاکستان کی بنیاد مشن کے پلان میں موجود تھی۔ لیگ نے امید ظاہر کی کہ یہ پلان بالآخر ایک مکمل اور خود مختار پاکستان کی شکل میں منتنج ہوگا۔ لیگ نے غیر مبہم الفاظ میں اعلان کیا کہ پلان منظور کر لینے کے باوجود ایک مکمل اور خود مختار پاکستان کا حصول بدستور مسلم ہند کا اٹل مقصد رہے گا، جس کے حصول کے لیے وہ اپنی مقدور بھر طاقت استعمال کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنا پر یہ پلان منظور کیا کہ صوبوں کی گروپنگ کی شکل میں خود پاکستان کی اسکیم مشن کے پروگرام میں پوشیدہ تھی۔ کونسل نے یہ امید ظاہر کی کہ یہ پلان آخر کار ایک مکمل اور خود مختار پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوگا، جیسا کہ روزنامہ نوائے وقت نے لیگ کونسل کا صحیح فیصلہ کے زیر عنوان اپنے ادارے میں لکھا تھا کہ برطانوی اسکیم کو قبول کرنے کی صورت میں لیگ منزل پاکستان کی طرف ایک اہم قدم بڑھا سکے گی۔ ہم نے اس قیاس کے حق میں یہ دلیل دی تھی کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کی گروپنگ دراصل پاکستان کی بنیاد ہے۔ وزارتی اسکیم میں گروپنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن دراصل پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان کی گروپنگ، بنگال و آسام کی گروپنگ اور شمال مغربی پاکستان اور شمال مشرقی پاکستان میں نام کے سوا کوئی فرق نہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے کابینہ مشن پلان کی منظوری نے ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر لی۔ کانگریسی لیڈر جنہیں پہلے پلان میں پاکستان کی تدفین نظر آ رہی تھی، اب وہ اس میں پاکستان کی روح دیکھنے لگے۔ ہندو اخبارات چیخ چیخ کر کانگریس کو پلان مسترد کر دینے کا مشورہ دینے لگے۔ مدراس کے مشہور اخبار ہندو نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ اس پلان کو مسترد کر دے۔ روزنامہ امرت بازار پتریکا کلکتہ نے پلان کو زہر قرار دیتے ہوئے کانگریس کو تنبیہ کی کہ وہ زہر کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے۔ ہندوستان ٹائمز نے غیر مبہم الفاظ میں اسکیم کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرنے کو کہا۔ روزنامہ ٹریبیون نے لکھا کہ مسٹر جنا نے پاکستان کی روح حاصل کر لی ہے۔ لاہور کے روزنامہ پرتاپ نے کانگریس سے اس پلان کو ٹھکرا دینے کو کہا، کیونکہ لیگ کا تجاویز کو منظور کر لینا ان کے ٹھکرا دینے کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ لیگ ان تجاویز کو کبھی منظور نہیں کرتی اگر انہیں اس میں پاکستان کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اخبار ویر بھارت نے لکھا ہے کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی کہ وزارتی اسکیم میں ہندوستان کے ساتھ انصاف کی بچ کرنے کے بجائے مسلم لیگ کو خوش کیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو کانگریس کو کابینہ مشن پلان میں پاکستان کی روح نظر آ رہی تھی، اور دوسری جانب خود مسلمانوں کا ایک مٹھی بھر طبقہ لیگ کا ناقد بن گیا کہ اس نے یہ پلان منظور کر کے مطالبہ پاکستان کو پسے پش ڈال دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناقدین یہ بات فراموش کر جاتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پلان منظور کرتے وقت غیر مبہم الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ اول تو یہ کوئی منزل مقصود نہیں، لیکن ہم اس منصوبے کو پاکستان ہی کی طرف ایک قدم تصور کرتے ہیں، اور دوم یہ شرط قطن مشروط ہے، اگر معاہدے کے فریق اس کی تکمیل و نفاذ میں خلل ڈال دیں گے تو ہم یہ منظوری واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہاں ناقدین سے یہ سوال دریافت کیا جا سکتا ہے کہ بالفرض اگر قائد اعظم پلان مان کر پاکستان سے دستکش ہو گئے تھے تو کیا ایسی صورت میں کانگریس کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی؟ چاہ جائے کہ وہ اس کی الٹی سیدھی اور غلط تعبیریں پیش کر کے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کرتی۔ کانگریس تو تقسیم ہند کی مخالفت کا دعویٰ کرتی تھی، پھر اس نے کابینہ مشن پلان کو ناکام کیوں بنایا جو کہ ہندوستان کو متحد رکھنے پر تلا ہوا تھا؟ ہندو بنیا ہونے کے ناطے کسی بھی کاروبار میں اپنے نفع نقصان کے بارے میں مسلمان سے کہیں زیادہ محتاط اور دور اندیش واقع ہوا ہے۔ اس موقع پر کانگریسی بنیوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ 10 سال بعد کہیں مکمل پاکستان معرض وجود میں نہ آ جائے اور انہیں آگے چل کر پورا آسام، پورا بنگال اور پورا پنجاب نہ دینا پڑ جائے، لہٰذا انہوں نے پلان کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہندو کو اس میں اپنا نقصان اور مسلمانوں کا وسیع فائدہ نظر نہ آتا تو وہ اسکیم کو کیوں برباد کرتا؟ کیونکہ یہ تو وہی اسکیم تھی جو وی پی مینن کے مشورے سے تیار ہوئی تھی۔ روزنامہ نوائے وقت کا خیال تھا کہ لیگ کاؤنسل کے اس پلان کو صرف اس لیے منظور کیا گیا تھا کہ 10 سال بعد ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کا قیام یقینی ہو جاتا ہے، اور ان 10 سالوں میں مسلمان اکثریت کے صوبوں میں اپنی اقتصادی، صنعتی اور تجارتی پوزیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور مسلم لیگ مسلمانوں کو منظم کر کے آزاد و خود مختار پاکستان کے حصول اور اس کی زمام اختیار سنبھالنے کے قابل بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مرحلے پر کسی بھی حکومت یا جماعت کے لیے مسلمانوں کی خواہشات کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا، کیونکہ جیسا کہ انگلستان کے روزنامہ ڈیلی ٹیلیگراف نے پلان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، مشن نے قیام پاکستان کو مسترد کرتے وقت شاید محکم دلائل دیے ہیں، تاہم ایک مسلم ریاست کے قیام کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں پر اس طرح چھا گیا ہے کہ اب اس نے ایک مذہبی عقیدے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کانگریس نے کابینہ مشن پلان کے طویل المیاد منصوبے کو تو منظور کر لیا، لیکن مختصر المیاد منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اب وائسرائے لارڈ ویول کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا، لیکن وائسرائے ایسا کرنے کی بجائے کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گیا۔ جولائی 1946 میں جب ابوالکلام آزاد کی صدارت ختم ہو گئی تو پنڈت نہرو نے کانگریس کی صدارت سنبھال لی۔ اب نہرو اور گاندھی میں پلان کی مختلف انواع توجیہات کی ایک دوڑ لگ گئی۔ گاندھی تو پہلے ہی کابینہ مشن پلان کو ایک اپیل اور مشورہ قرار دے کر یہ کہہ چکا تھا کہ آئین ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہونے کے ناطے اس منصوبے میں تبدیلی کا مجاز ہوگا۔ نہرو نے 10 جولائی 1946 کو بمبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شامل تو ہوگی، تاہم وہ اس وقت تک ایسا کرے گی جب تک ہندوستان کا مفاد اجازت دے گا۔ کانگریس جس چیز کو اپنی دانست میں مناسب سمجھے گی اس کے مطابق کابینہ مشن پلان میں رد و بدل کرنے میں پوری طرح آزاد ہوگی۔ نہرو نے مجوزہ گروپنگ کی بھی مخالفت کی۔ پنڈت نہرو کے سیاسی سوانح نگار مائیکل بریچر نے نہرو کے اس مذکورہ بیان کو اس کی 40 سالہ زندگی کا سب سے زیادہ آتش بار اور اشتعال انگیز بیان قرار دیا۔ خود ابوالکلام آزاد نے اس واقعے کو تاریخ کے ان بدقسمت واقعات میں سے ایک قرار دیا جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آزاد نے نہرو کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے لکھا، میں یہاں صاف صاف لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جواہر لال نہرو کا وہ بیان غلط تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کانگریس اپنی مرضی کے مطابق پلان میں جو ترمیم چاہتی کر سکتی تھی۔ موزلے نے نہرو کے مذکورہ بیان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا، کابینہ مشن واضح طور پر ایک مفاہمتی منصوبہ تھا جسے بعد میں ایک یا دوسرے فریق کی حسب منشا تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان حالات میں نہرو کے بیانات ایک تخریبی فعل کے مترادف تھے۔ پینٹرل مون نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔ گاندھی نے کانگریس کی مجلس عاملہ کو عارضی حکومت کو رد کر دینے کی ترغیب دے کر آدھے منصوبے کو پٹ کر دیا اور باقی کو مسمار کر دینے کا کام نہرو نے شروع کر دیا۔ ان حالات میں 27 جولائی 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کی منظوری کو واپس لینے اور حصول پاکستان کے لیے راست قد اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بقول مختار زمن، دراصل دو طاقتور دشمنوں برطانیہ اور کانگریس سے بیک وقت لڑنا تاریخ عالم کا ایک عجیب و بے مثال واقعہ ہے، اور لڑ کر کامیابی حاصل کرنا ایک عجیب تر بات ہے، اور ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں کہ اس کامیابی نے جنوبی ایشیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ انتقال اقتدار۔ ہندوستان کے سیاسی تعطل کو دور کرنے کی غرض سے کابینہ مشن نے جو منصوبہ پیش کیا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ نے اسے منظور کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ اگرچہ وہ اس منصوبے کو منظور تو کر رہی ہے مگر اس کا متمع نظر حصول پاکستانی ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے پلان کے بارے میں من مانی تعویلات و توجیحات کرنا شروع کر دی۔ گاندھی، نہرو اور کانگریس کے دیگر زمانے مشن پلان کو وہ معنی پہنانے شروع کر دیے جو کہ اس کے بنانے والوں کے ذہن میں بھی نہیں تھے، جس سے مجبور ہو کر کابینہ مشن پلان کے ایک رکن کو کانگریسی تشریحات کی تردید کرنی پڑی۔ 4 جون 1946 کو وائسرائے نے قائد اعظم کے نام ایک خط میں انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ دونوں فریقوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، لیکن وائسرائے کے بعد کے رویے نے یہ بات ثابت کر دی کہ برطانوی حکومت مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو جلد بھول جاتی ہے اور کانگریس کو ہر قیمت پر خوش رکھنا چاہتی ہے۔ لیگ نے 6 جون 1946 کو کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا، مگر ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی کارروائی کے دوران یا بعد میں اپنے اس فیصلے کو بدلنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ 8 جون کو قائد اعظم نے وائسرائے کے نام ایک خط میں سے یاد دلایا کہ اس نے عبوری حکومت کے بارے میں یقین دلایا تھا کہ وہ 12 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ وائسرائے اپنی بات سے مکر گیا اور اس نے جواب دیا کہ میں نے تو صرف اپنی رائے پیش کی تھی اور یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا۔ 12 جون کو نہرو نے وائسرائے سے ملاقات کی اور عبوری حکومت کے بارے میں اپنا منصوبہ پیش کیا، جس کے مطابق 5 کانگریسی، 4 مسلم لیگی، 1 غیر لیگی مسلمان، 1 غیر کانگریسی ہندو، 1 شیڈیول کاسٹ، 1 عیسائی اور 1 سکھ کو نمائندگی دی گئی تھی، مگر وائسرائے نے اسے مسترد کر دیا۔ 12 جون 1946 کو کانگریس کے شو بوائے صدر ابوالکلام آزاد نے وائسرائے سے کہا کہ کانگریس عبوری حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں کسی ایسے منصوبے کو ہرگز منظور نہیں کرے گی جس میں دونوں جماعتوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہو۔ اس پر وائسرائے نے کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ایک نیا فارمولا پیش کیا جس کے تحت عبوری حکومت کے لیے مندرجہ ذیل تناسب سے 13 وزیر مقرر کیے جانے تھے، کانگریس 6، مسلم لیگ 5 اور دیگر اقلیتیں 2۔ لیکن یہ فارمولا بھی کانگریس کو پسند نہ آیا۔ چودھری محمد علی کی رائے میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اصل رکاوٹ کانگریس کی یہ خواہش تھی کہ نئے ہندوستان میں کلی اقتدار کی باغدوڑ اس کے ہاتھ میں رہے۔ بالفاظ دیگر اختیار صرف ہندوؤں کے تصرف میں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو سیاسی اقتدار میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر وائسرائے نے عبوری حکومت کے لیے 14 ارکان کے ناموں کا اعلان کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اس فارمولے کی بنیاد پر حکومت بنانے میں دونوں بڑی جماعتوں یا کسی ایک جماعت نے شرکت پر آمادگی سے معذوری ظاہر کی تو وہ عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے از خود اقدام کرے گا جس میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ جن 14 حضرات کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سردار بلدیو سنگھ، انجینئر جگجیون رام، سردار نشتر، نہرو، قائد اعظم، راج گوپال آچاریہ، راجندر پرساد اور سردار پٹیل شامل تھے۔ ادھر 25 جون کو کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا لیکن طویل المیاد منصوبے کو منظور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عبوری حکومت میں شامل تو نہیں ہوگی لیکن آئین ساز اسمبلی میں شامل ہو کر کابینہ مشن پلان کو کانگریس پلان میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیگ ورکنگ کمیٹی نے 16 جون 1946 کو عبوری حکومت میں شامل ہونے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کانگریس نے کابینہ پلان کو مسترد جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کی قبولیت کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اپنے اعلان کردہ فیصلے کی روح سے وائسرائے پر یہ لازم تھا کہ وہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت کی تشکیل کی دعوت دیتا، مگر اس نے کانگریس کو ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اخبار اسٹیٹس مین نے وائسرائے کے کانگریس نواز رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سیاسی لیڈر تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن مدبروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے وعدوں سے مکر جائیں۔ انہیں عوام سے ایسی کوئی دلیرانہ، غیر مبہم اور وسیع نوعیت کے وعدے کرنے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ خلوص نیت سے کیے جائیں اور انہیں اپنے اوپر اعتماد ہو کہ وہ انہیں پورا کر سکیں گے۔ جو بات 16 جون کو اتنی ضروری اور مناسب معلوم ہوتی تھی، اس کی نوعیت محض 10 دن کے اندر بنیادی طور پر نہیں بدل سکتی۔ یوم راست اقدام۔ جولائی 1946 میں جب ابوالکلام آزاد کی بجائے پنڈت نہرو کو کانگریس کا صدر مقرر کیا گیا تو اس نے کابینہ مشن پلان کی رہی سہی شکل بھی بگاڑ دی۔ بمبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس نے کابینہ مشن پلان کی جس طرح دھجیاں بکھیری اور اس کی جس طرح منمانی توجیہات کی، اس سے مجبور ہو کر آل انڈیا مسلم لیگ نے 27 جولائی 1946 کو کابینہ مشن کی منظوری کے فیصلے کو واپس لے لیا اور 16 اگست کو یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ کاؤنسل نے زمن میں جو قرارداد منظور کی، اس میں کہا گیا اب مسلمانوں کے لیے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور برطانیہ کی غلامی اور ہندو غلبے کے امکانات سے نجات حاصل کرنے کے لیے راست اقدام کا راستہ اختیار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیگ کاؤنسل مسلم قوم سے توقع رکھتی ہے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی پیروی کرے گی اور ہر قربانی کے لیے تیار ہوگی۔ لیگ کاؤنسل مجلس عاملہ کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اس پالیسی کے تحت جس کی نشاندہی کی گئی ہے ڈائریکٹ ایکشن کا پروگرام مرتب کرے اور مسلمانوں کو اس تحریک کے لیے منظم کرے جسے مناسب وقت پر شروع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنسل مسلمانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کے طور پر حکومت کے دیے ہوئے خطابات فوراً واپس کر دیں۔ مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی اپیل کا بھرپور جواب دیا اور تمام خطاب یافتہ حضرات نے مسلم لیگ کاؤنسل کے اجلاس میں اپنے خطابات واپس کر دیے۔ حسن اصفہانی نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطاب یافتہ لوگ کاؤنسل کے اجلاس میں جاتے اور نعرہ ہائے تحسین و آفرین کے درمیان اپنے خطاب واپس کرنے کا اعلان کرتے۔ مجھے یہ منظر یاد ہے کہ آسام کے سابق وزیر اعلیٰ سرساد اللہ نے سر کا خطاب اتنے جوش و خروش سے واپس کیا کہ ان کے مصنوعی دانت ان کے مسوڑوں سے الگ ہو کر ان کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آ رہے۔ بمبئی کے ایک کانگریس نواز ہفت روزہ بلڈس نے کانگریس کے اس اجلاس کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا کہ مسلم لیگ کے بدترین دشمن بھی مسٹر جناح پر رشک کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ گزشتہ ہفتے لیگ میں جو زبردست تبدیلی عمل میں آئی، یعنی جس طرح لیگ مسلمانوں، نوابوں، نونوں اور ٹیوانوں کے ایک رجت پسند گٹھ جوڑ سے ایک ایسی انقلاب پسند عوامی تنظیم میں تبدیل ہو گئی جو اگرچہ عملاً نہیں تو قولاً شہنشاہیت کے خلاف جد و جہد میں منہمک ہے، اسے دیکھ کر ہم اس قومی خواہش کے اظہار پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش کانگریس کے معاملات کی بھاگ دوڑ بھی مسٹر جناح کی کسی مسلمہ قابلیت کے نکتہ شناس سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیاستدانی کی اپنی اس آخری کاری ضرب سے مسٹر جناح نے انگریزوں اور کانگریس دونوں کو شکست دی ہے اور اس عام الزام کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ مسلم لیگ برطانوی شہنشاہیت کی تفلی ہے۔ عبوری حکومت۔ ادھر انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی بدعہدی کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی، حالانکہ اس نے کابینہ مشن پلان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ کانگریس کے عبوری حکومت میں شامل ہونے کو قائد اعظم نے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف سمجھا۔ اس موقع پر نواب بھوپال نے گاندھی جی کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے ایک فارمولا طے کیا جس نے مسلم لیگ کے اعتراضات رفع کر دیے۔ لیگ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اسے صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے۔ گاندھی نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ادھر ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور فرقہ وارانہ فسادات کے پیش نظر لارڈ ویول اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے عبوری حکومت کا کامیابی سے چلنا ناممکن ہے۔ چنانچہ لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اور 26 اکتوبر کو لیگ کے ارکان نے عبوری کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو عبوری قانون میں عبوری حکومت میں مندرجہ ذیل محکمے سونپے گئے۔ تجارت اسماعیل ابراہیم چندریگر، مواصلات سردار عبد الرب نشتر، قانون جوگندر ناتھ منڈل اور مالیات نوابزادہ لیاقت علی خان۔ عبوری حکومت میں لیگ کی شمولیت کے بعد دونوں جماعتوں میں وزارتوں کی تقسیم کے بارے میں تنازع پیش آیا۔ سردار پٹیل کی زبردست خواہش یہ تھی کہ وزارت امور داخلہ اس کی تحویل میں دے دی جائے، بلکہ اس کی یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ حکومت چھوڑنے کو تو تیار تھا مگر محکمہ امور داخلہ سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ بھی وزارت داخلہ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس موقع پر ایک کانگریسی مسلمان رفیع احمد قدوائی نے لیگ کو اپنی دانست میں نیچا دکھانے کی خاطر کانگریس کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ لیگ کے پاس کوئی تجربہ کار ماہر اقتصادیات موجود نہیں، اس لیے اول تو وہ یہ وزارت قبول نہیں کرے گی اور دوسری صورت میں اسے کامیابی سے چلا نہیں سکے گی۔ مالیات کا محکمہ، جیسا کہ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے بجا طور پر لکھا تھا کہ یہ سب محکموں سے اہم ہے اور سب محکموں کی جان ہے۔ گو فائنانس ممبر کا پبلک سے کم تعلق ہوتا ہے مگر عملاً سب محکموں کی جان اس محکمے کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ محکمہ مالیات پر مسلم لیگ کے کنٹرول نے ہر چھوٹے بڑے محکمے کو عاجز کر دیا۔ سردار پٹیل کے بنگلے کی زیبائش پر گرا قدر رقم خرچ کی گئی۔ روزنامہ ڈان دہلی کے مدیر الطاف حسین کو یہ تفصیل کہیں سے ہاتھ لگ گئی، انہوں نے اسے ڈان میں شائع کر دیا۔ محکمہ اطلاعات نے اس کی تردید کی تو الطاف حسین نے تفصیلات کی اصل چھاپ دی، جس سے سردار پٹیل کی بہت رسوائی ہوئی۔ سردار پٹیل نے لیگ کو محکمہ مالیات دے کر خود ہی اپنے آپ کو بے دست و پا کر دیا۔ وہ لیاقت علی خان کی مرضی کے بغیر ایک چپراسی بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیاقت علی خان نے اسے اس قدر زج کیا کہ تقسیم ہند کا یہ سب سے بڑا مخالف اس کا سب سے بڑا حمایتی بن گیا۔ خود ابوالکلام آزاد نے تسلیم کیا کہ کانگریس کی یہ زبردست غلطی تھی، کیونکہ جو بھی تجویز لیاقت علی خان کو پیش کی جاتی یا تو وہ اسے مسترد کر دیتے یا اس کی شکل ہی بدل کر رکھ دیتے۔ متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ۔ 28 فروری 1947 کو لیاقت علی خان نے متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ پیش کیا۔ اس ضمن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بجٹ کی تقریر کا آغاز قرآن مجید کی عنایات سے کیا، جن میں ارتکاز دولت کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ سے امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین ہو گئے ہیں اور دولت کم سے کم ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے۔ قرآن حکیم کے اس اصول پر میرا ایمان ہے کہ دولت کی گردش صرف امیروں ہی کے درمیان نہیں رہنی چاہیے۔ لیاقت علی خان کے پیش کردہ بجٹ میں دو اہم تجاویز شامل تھیں۔ اول، نمک پر محصول ختم کر دیا گیا۔ دوم، انکم ٹیکس سے استثنا کے لیے رقم 2000 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی۔ ان تجاویز سے حکومت کی آمدنی میں 8,50,00,000 روپے کی کمی واقع ہوئی، جس سے 57 کروڑ روپے کے خسارے کا بجٹ سامنے آیا۔ وزیر خزانہ نے خسارے کو پورا کرنے کی غرض سے 1,00,000 سے زائد کاروباری منافعوں پر 25% خاص انکم ٹیکس کی تجویز پیش کی۔ دوسرے سرمایہ میں 55,000 روپے سے زائد افزائش پر ایک تدریجی ٹیکس لگانا طے کر لیا۔ ٹیکسوں میں چوری کو روکنے کی غرض سے ایک تحقیقاتی کمیشن کی بھی تجویز رکھی گئی۔ ابتدا میں ان تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا اور کانگریس کے بہت سے ارکان کی زبانوں پر پہلا قومی بجٹ اور غریب آدمی کا بجٹ کے الفاظ تھے۔ یہ بجٹ، جیسا کہ خود ابوالکلام آزاد نے تسلیم کیا، کہ کانگریس کے پروگرام کے عین مطابق تھا، لیکن جلد ہی کانگریس کے سرمایہ کار سردار پٹیل کے پاس پہنچے اور شدت سے بجٹ کی مخالفت کرنے لگے، کیونکہ بجٹ تجاویز نے بقول چودھری محمد علی ان کے سب سے نازک مقام یعنی ان کی جیبوں کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ ہندوؤں کو بجٹ تجاویز میں اپنی معاشی قوت کو تباہ برباد کرنے کا منصوبہ نظر آنے لگا۔ آزاد نے لکھا کہ لیاقت علی خان کے بجٹ نے پٹیل کو تقسیم ہند پر مجبور کر دیا۔ اب کانگریس میں تقسیم کا سب سے بڑا حامی پٹیل تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ اور مجروع عنایت کے باعث اپنا سارا وزن تقسیم کے پلڑے میں رکھ دیا تھا۔ ہر قدم پر وہ محسوس کرتا تھا کہ لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ بن کر اسے بے بس کر دیا ہے۔ لیاقت علی خان کے اس تاریخی بجٹ پر ہندو سرمایہ داروں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ بمبئی، کلکتہ اور مدراس کے اسٹاک ایکسچینج بجٹ تجاویز کے خلاف بطور احتجاج بند کر دیے گئے۔ کلکتہ کے مارواڑی چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز کو توڑ مروڑ کر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بجٹ میں آمدنی کے بجائے انڈسٹری پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اخبار ہندوستان ٹائمز نے بجٹ کو سنسنی خیز قرار دیتے ہوئے नमक पर महसूल के खात्मे और इनकम टैक्स की हद बढ़ाने की तारीफ की, लेकिन नए बजट में निजी अफजाइश जर के हुसूल की सरकारी तहकीकात की तजवीज़ को वजीर खजाना की तरफ से इंतकाम जोई पर मबनी एक मुस्तबदाना कदम करार देते हुए उसकी मजम्मत की। अखबार ने लियाकत अली की इस तजवीज़ पर भी नुक्ताचीनी की कि हिंदुस्तान के लिए कुल हिंद के बजाय इलाकाई प्लानिंग की जानी चाहिए। कलकत्ता के अखबार मॉर्निंग न्यूज़ ने लखपतियों की चीखों पुकार के उनवान से इदारे में हिंदू सरमायादारों की सख्त मजम्मत करते हुए उबूरी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि आया वो इस चीखों पुकार और इन संगदिल सरमायादारों की धौंस धमकियों और आहोजारी के आगे सर झुका देगी। रोजनामा डॉन दिल्ली ने इस बजट को इनकलाबी बजट का नाम दिया था। 3 जून प्लान। मुत्तहदा हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल पंडित माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान पहुंचा। उसने 2 रोज बाद हलफ बरदारी के मौके पर एक कदीम रिवायत को नजरअंदाज करते हुए एक तकरीर की, जिसमें बरतानवी वजीर आजम इटली की 20 फरवरी 1947 को दारुल उलूम में की गई तकरीर के अल्फाज दोहराए कि जून 1948 तक हिंदुस्तान को इकतदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने माउंटबेटन को मुत्तहदा हिंदुस्तान को इकतदार मुंतकिल करने के एक खास मिशन पर यहाँ भेजा था, लिहाजा उसने हिंदुस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही काबीना मिशन प्लान के मुर्दा घोड़े में नई जिंदगी नई जान डालने की तगुदो शुरू कर दी। माउंटबेटन के प्रेस अताशी कैम्बल जॉनसन ने अपनी डायरी के 5 अप्रैल 1947 के इंदराज में लिखा है कि माउंटबेटन काबीना मिशन प्लान के आहिया की तगुदो में है। 25 अप्रैल 1947 को मुनक़िदा गवर्नर जनरल की स्टाफ मीटिंग से भी मुत्तहदा हिंदुस्तान का ही तसव्वुर झलकता नजर आता है। माउंटबेटन हिंदुस्तान को हर सूरत मुत्तहद रखने का इस हद तक मुतमन्नी था कि वो अहमकाना तौर पर 2 जून 1947 तक काबीना मिशन प्लान को हिंदुस्तान के आईनी मसाइल का बेहतरीन हल तसव्वुर कर रहा था। मजीद हैरान कुन बात यह है कि 3 जून के मंसूबे के तहत बरसगीर की तकसीम का ऐलान कर देने के बावजूद माउंटबेटन के सर पर किसी न किसी शक्ल में मुत्तहदा हिंदुस्तान का भूत सवार रहा। 6 जून 1947 को नई दिल्ली में स्टाफ मीटिंग में उसने ये ख्याल जाहिर किया कि इब्तिदा में पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होने के नाते बरतानिया अमरीका और मशरक़ वस्ता में तो अपने अलहदा सिफारती नुमाइंदे मुकर्रर करेगा, लेकिन उम्मीद है कि बाकी ममालिक में वो बरतानवी या हिंदू नुमाइंदों से मिलकर काम चलाएगा। माउंटबेटन को जब कायदे आजम के अजमे समीम के आगे घुटने टेकने पड़े तो उसने मजबूरन दूसरा लाहे अमल यानी बरसगीर की तकसीम पर भी गौर करना शुरू किया। चुनाचा 26 अप्रैल 1947 तक उसने तकसीम का एक मंसूबा तैयार करके जॉर्ज एबल और इसमे के हमरा इंग्लिस्तान रवाना करने का फैसला किया। इस मंसूबे के बुनियादी नुकात ये तय पाए। नंबर 1, तकसीम की सूरत में उसकी जिम्मेदारी खुद हिंदुस्तानियों पर आयद होगी। नंबर 2, सूबों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार हासिल होगा। नंबर 3, पंजाब और बंगाल की तकसीम के जिमन में पंजाब को वोटिंग की खातिर नजरी तौर पर तकसीम कर दिया जाएगा। नंबर 4, बंगाल की तकसीम की सूरत में सिलहट को यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो मुस्लिम अक्सरियती सूबे से इलहाक कर सके। नंबर 5, सूबा सरहद में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। माउंटबेटन ने 15-16 अप्रैल को गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में उनकी राय मालूम करने के लिए यह मंसूबा उनके सामने रखा और इस बारे में इन्हें हिंदुस्तानी लीडरों की राय से भी मुत्तला किया। यहाँ ये वजाहत जरूरी मालूम होती है कि माउंटबेटन की हिंदुस्तानी लीडरों से मुराद सिर्फ कांग्रेसी लीडर थे, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि माउंटबेटन तमाम अहम मामलात में पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और दीगर कांग्रेसी लीडरों को तो एतमाद में लेता रहा, लेकिन कायदे आजम और लियाकत अली खान को जानबूझकर तमाम मामलात से बेखबर रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा रहा। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के गवर्नर इवान जैनकन्स ने तकसीम पंजाब को तबाहकुन करार दिया, जबकि बंगाल के गवर्नर फ्रेडरिक ब्रोस ने भी तकसीम बंगाल की मुखालफत की थी। 10 मई 1947 को बरिवायत कैम्बल जॉनसन एक प्रेस एलामिया जारी होना था, जिसके मुताबिक 17 मई को गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तानी लीडरों से तकसीम के मंसूबे पर सलाह मशवरा करना था, लेकिन 11 मई को यह प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये माउंटबेटन और हिंदू बनिया गठजोड़ की एक तल्ख दास्तान है। 10 मई 1947 को इसमे और जॉर्ज एबल लंदन से माउंटबेटन प्लान में अहम तब्दीलियों के साथ वापस लौटे। वीपी मैनन के बकौल माउंटबेटन नेहरू को ये तरमीम शुदा प्लान दिखाने के लिए सख्त मुस्तरब था। چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی اس بے چینی اور اضطراب کو مٹانے کی خاطر 10 مئی کی شب نہرو کو اس ترمیم شدہ منصوبے کا مسودہ دکھایا، جسے دیکھتے ہی نہرو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کانگریس اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ مینن لکھتا ہے کہ 11 مئی کی صبح پنڈت نہرو سے میری ملاقات ہوئی تو اس کی روایتی مسکراہٹ غائب تھی۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ماؤنٹ بیٹن اسے ترمیم شدہ مسودہ پہلے ہی دکھا چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے مجھے بلا بھیجا۔ نہرو نے ترمیم شدہ پلان پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا، چنانچہ 11 مئی کی مجوزہ میٹنگ ملتوی کر دی گئی۔ دراصل ترمیم شدہ منصوبے کے تحت انتقال اقتدار 2 مملکتوں کے بجائے صوبوں کو منتقل کیا جانا تھا۔ نہرو اور دیگر کانگریسی لیڈروں کو یہ ڈر تھا کہ اس طرح ایک پاکستان کے بجائے کئی پاکستان معرض وجود میں آ جائیں گے اور برصغیر بلقانیت کا شکار ہو جائے گا۔ کیمبل جانسن نے بھی اپنی ڈائری کے 11 مئی 1947 کے اندراج میں اسی شبے کا اظہار کیا کہ ماؤنٹ بیٹن نے گزشتہ شب 10 مئی کو نہرو کو ترمیم شدہ مسودہ دکھا دیا۔ در حقیقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی طویل داستان کے اس آخری باب کا مینن، نہرو اور ماؤنٹ بیٹن گٹھ جوڑ سے آغاز ہوتا ہے۔ یہاں شملہ کانفرنس 1945 اور کابینہ مشن پلان کے تشکیل کے ایک اہم اور کلیدی کردار وی پی مینن 1894 تا 1966 کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ مینن کیرالا کے ایک گاؤں کے ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا، جس نے صرف اسکول کے درجے تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے 1914 میں ایک کلرک کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ ترقی کرتا ہوا ریفارمز کمشنر 1942 تا 1947 کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے دیسی ریاستوں کو جبری طور پر ہندوستان میں شامل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مینن برصغیر کی غیر منصفانہ تقسیم کا براہ راست ذمہ دار ہے، کیونکہ 3 جون پلان اسی کے شیطانی دماغ کی اختراع ہے۔ بقول کیمبل جانسن، مینن کانگریس کے مرد آہن سردار پٹیل کا معتمد خاص تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مینن خود بھی یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ شملہ میں سردار پٹیل کو تمام معاملات سے باخبر رکھے ہوئے تھا۔ اسی اثنا میں مینن نے ماؤنٹ بیٹن کی بارگاہ میں خصوصی رسائی حاصل کر لی تھی۔ خود ماؤنٹ بیٹن نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ میں ہمیشہ اس بات پر مصر رہا تھا کہ میں مینن سے علیحدگی میں مل لوں اور اس کے خیالات جان کر انہیں اپنا کہہ کر استعمال کروں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا رہا۔ یوں مینن کو ماؤنٹ بیٹن کی بارگاہ میں خصوصی قرب حاصل ہو چکا تھا، جہاں وہ کانگریس کے نقطہ نظر کی بھرپور ترجمانی کیا کرتا تھا۔ 1 جون 1947 کی اسٹاف میٹنگ میں کلکتہ کو ایک آزاد شہر قرار دینے کی تجویز زیر غور آئی تو مینن نے کہا کہ کانگریس اس قسم کی ہر تجویز کی سختی سے مخالفت کرے گی، تاہم گورنر جنرل کی غیر جانبدار اتھارٹی کے تحت اگر محدود عرصے تک ایسا کر لیا جائے تو کانگریس شاید اس پر غور کرے۔ ادھر مینن کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتا رہا۔ مینن نے ماؤنٹ بیٹن کا اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ جب وہ چند یوم کے لیے آرام کی غرض سے شملہ گیا تو مینن کو اپنے ساتھ لے گیا، جہاں مینن نے ایک متبادل منصوبہ تیار کر لیا جسے ماؤنٹ بیٹن 18 مئی کو حتمی منظوری کے لیے لندن لے گیا۔ اس موقع پر بھی مینن اس کے ہمراہ تھا۔ مینن نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کے تیار کردہ منصوبے کا پہلے سخت مخالف تھا، کیونکہ یہ نظریہ کہ صوبوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو میرے نزدیک قابل تنفر اور گھناؤنی بات تھی۔ متبادل منصوبے کی تیاری 8 مئی 1947 کو نہرو اور کرشنا مینن ماؤنٹ بیٹن کی سرکاری رہائش گاہ میں اس کے مہمان بن کر آئے۔ اسی دوران میں مینن کو پہلی مرتبہ گورنر جنرل کو تقسیم ہند کے بارے میں اپنا موقف تفصیل سے بیان کرنے کا موقع میسر آیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی چالاکی اور عیاری ملاحظہ ہو کہ اس نے مینن سے کہا کہ وہ نہرو کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرے اور اس کا رد عمل بتلائے، لیکن اس کے ساتھ ہی سے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ ماؤنٹ بیٹن پلان سے متعلق خاموشی اختیار کرے۔ مینن نے نہرو سے اس منصوبے پر گفتگو کر کے ماؤنٹ بیٹن کو اس کے رد عمل سے آگاہ کیا۔ ادھر 10 مئی کو جب لندن سے ترمیم شدہ مسودہ شملہ پہنچا اور نہرو کا شدید رد عمل سامنے آیا تو ماؤنٹ بیٹن نے مینن سے مختصر ترین وقت میں ایک متبادل منصوبہ تیار کرنے کو کہا۔ چنانچہ مینن پیدل اپنے ہوٹل واپس لوٹا۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے گاڑھی اور تند وسکی چڑھائی، جو کہ وہ عموماً شام 6 بجے کے بعد پیا کرتا تھا۔ اور ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے 4 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک متبادل منصوبہ تیار کیا جسے فوراً ہی ماؤنٹ بیٹن تک پہنچا دیا گیا، جس نے نہرو کو وہ مسودہ دکھا کر اس کی منظوری حاصل کر لی۔ مینن لکھتا ہے کہ میں نے اسی رات وائس ریگل لاج میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے اس کے چہرے پر شگفتگی لوٹتی دیکھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے مینن کو بتایا کہ نہرو نے اس مسودے کی نہج کو صحیح قرار دیا ہے اور امید دلائی کہ کانگریس اسے منظور کر لے گی۔ انگریز پنڈت کی فریبکاری اور عیاری ملاحظہ ہو کہ مسلمانوں کے مفاد کے منافی ایک ہندو کا تیار کردہ منصوبہ نہرو کو دکھایا گیا، لیکن قائد اعظم اور لیگ کے دیگر زماسے سے مخفی رکھا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ماؤنٹ بیٹن یہ منصوبہ لے کر انگلستان گیا تاکہ برطانوی حکومت سے بذات خود اس کی منظوری حاصل کرے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جارج ایبل اور ازمے دونوں نے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تمام تر ہمدردیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں اور منصوبے کو مسترد کیے جانے کی صورت میں مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ برطانوی حکومت نے پلان کا ایک شوشہ تبدیل کیے بغیر محض 5 منٹ میں سے منظور کر لیا۔ انگلستان سے واپسی پر ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ، کانگریس اور سکھ زما کی ایک کانفرنس طلب کی تاکہ ان سے اس منصوبے کی تائید اور منظوری حاصل کی جائے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں خلش کا سبب بنتا ہے کہ جب لیگ ہائی کمان کو یہ بخوبی علم تھا کہ لارڈ لنلیتگو، لارڈ ویول اور ماؤنٹ بیٹن تمام گورنر جنرل ہمیشہ سے کانگریس کا کھلم کھلا ساتھ دیتے رہے ہیں، تو کیا اسے تحریک آزادی کے اس نازک اور اہم ترین موڑ پر وائس ریگل لاج میں ایک حساس عہدے پر ایک ہندو کی موجودگی سے اپنے مفاد کو نقصان پہنچنے کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا لیگ اس وقت یہ مطالبہ نہیں کر سکتی تھی کہ اس عہدے پر مینن کی جگہ یا تو کسی غیر جانبدار انگریز کا تقرر عمل میں لایا جائے یا پھر کسی مسلمان کو مشترکہ طور پر یہ عہدہ سونپا جائے؟ تاریخ نے آگے چل کر ثابت کیا کہ مینن، نہرو، ماؤنٹ بیٹن گٹھ جوڑ نے مسلم مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنر جنرل کے مشیر جارج ایبل نے مینن کی بطور ریفارمز کمشنر ترقی کے وقت اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ کچھ عرصہ قبل وائسرائے اور انڈیا آفس کے درمیان اعلیٰ پالیسی کے معاملات پر جو کچھ طے پاتا تھا مینن کو اس سے باخبر رکھا جاتا تھا، مگر حال ہی میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اس لیے کہ وہ ہندو ہے اور بلا شبہ کانگریس اسے اعلیٰ سطح کے فیصلوں کی تفصیل بتانے پر مجبور کرتی ہوگی، لیکن کانگریس کے رد عمل اور ارادوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے وہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس خطرے سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ اس قسم کی معلومات بہم پہنچانے کے عوض وہ وائسرائے کے دفتر کے راز کانگریس تک پہنچا سکتا ہے۔ ایبل نے مزید لکھا کہ مینن کا پختہ یقین ہے کہ ہندوستانی مسائل پر کانگریس کا موقف درست ہے۔ ایبل کی رائے میں موجودہ حالات میں مینن کو اعتماد میں لینا مناسب نہیں تھا۔ 2 جون کی یہ تاریخ ساز میٹنگ صبح 10 بجے سخت کشیدگی اور تناؤ کے ماحول میں شروع ہوئی اور 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کے علاوہ قائد اعظم، لیاقت علی خان، سردار عبد الرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور سردار بلدیو سنگھ اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ ہندوستانی زما جس قدر کم گفتگو کریں گے اجلاس کی کامیابی کے اسی قدر امکانات زیادہ ہوں گے۔ تناؤ اور کشیدگی کی یہ فضا جلد ہی چھٹ گئی اور ماحول میں دوستانہ فضا دکھائی دینے لگی۔ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون پلان ہندوستانی زما کے سامنے رکھا اور اسے فوری طور پر منظور کرنے پر زور دیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں تو اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن مسلم لیگ ایک جمہوری ادارہ ہے، اس لیے اس ضمن میں آخری فیصلے کے لیے وہ اور ان کی کمیٹی عوام کے سامنے جائیں گے۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ بعض اوقات لیڈروں کو اپنے پیروکاروں سے رجوع کرنے کی بجائے خود ہی اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ ایک ریڈی میڈ فیصلہ لیگ کونسل کے سامنے رکھنے کی صورت میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ اسے اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیے بغیر ہی اس پر فیصلہ ٹھوس دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ یقین دلایا کہ وہ کونسل کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قائد اعظم کی رائے میں بہترین راستہ یہ تھا کہ اس معاملے کو پہلے ہی طے نہ کر لیا جائے۔ نہرو نے بھی قائد اعظم کے موقف سے اتفاق کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہ ایک ہفتے میں لیگ کونسل کا اجلاس طلب کر کے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہفتہ تک جا ایک دن کی بھی گنجائش نہیں رکھتا۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ وہ آج رات زبانی طور پر اسے ورکنگ کمیٹی کے رد عمل سے آگاہ کر دیں گے۔ بقول کیمبل جانسن، ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو کانگریس پارٹی اور سکھ کل صبح اس منصوبے کو حتمی طور پر منظور کر لیں گے، جس کے نتیجے میں انتشار اور افراتفری پھیلے گی اور شاید آپ اپنا پاکستان ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اسی شب 11 بجے گورنر جنرل کو ورکنگ کمیٹی کے احتجاج اور رد عمل سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ ورکنگ کمیٹی کو امید ہے کہ کونسل اس منصوبے کو منظوری دے دے گی۔ قائد اعظم نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو ایک اہانت آمیز چال قرار دیا۔ ہندوستانی زما کا ریڈیو پر خطاب۔ ماؤنٹ بیٹن نے میٹنگ کے شرکا کو بتلایا کہ وہ کل شام آل انڈیا ریڈیو سے اس منصوبے کا اعلان کرے گا اور ساتھ ہی اس نے قائد اعظم، نہرو اور سردار بلدیو سنگھ کو بھی ریڈیو پر خطاب کرنے کی دعوت دی۔ اس پر سردار پٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق تقریر کا مسودہ پہلے سے محکمہ اطلاعات و نشریات کو ارسال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سردار پٹیل اس محکمے کا انچارج وزیر تھا۔ اس پر قائد اعظم نے فوراً جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تقریر میں صرف وہی کچھ کہیں گے جو ان کے دل کی آواز ہوگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ماؤنٹ بیٹن کے بعد تینوں رہنما خطاب کریں گے۔ ماؤنٹ بیٹن اپنی تقریر میں مسلسل متحدہ ہندوستان اور کابینہ مشن پلان کی تعریف میں رتب السان رہا۔ پنڈت نہرو نے اپنی تقریر میں حسب عادت پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا کہ ہم نے نسر در نسر ایک آزاد اور خود مختار متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اب یہ تجویز کہ اگر اس کے کچھ حصے چاہیں تو انہیں علیحدہ ہونے کی اجازت دی جائے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا تصور بھی تکلیف دہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہم جلد یا بدیر متحدہ ہندوستان تک پہنچ جائیں۔ اس وقت اس کی بنیادیں زیادہ مضبوط اور محفوظ ہوں گی۔ ساتھ ہی اس نے ماؤنٹ بیٹن کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریر کے آخر میں اس نے جے ہند کا نعرہ لگایا۔ قیام پاکستان کی مخالفت میں نہرو، شری ابوالکلام آزاد اور پنڈت ماؤنٹ بیٹن کی سوچ میں یکسانیت قابل غور ہے، مگر اس وقت اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر ہم خود ہی اپنے ملک کی بنیادوں کو منہدم کر کے ان دشمنان پاکستان کے اقوال کو صحیح ثابت کرنے میں کیوں مصروف عمل ہیں۔ قائد اعظم نے امید ظاہر کی کہ تقسیم برصغیر پرامن طریقے پر ہوگی۔ آپ نے اس امر پر اظہار افسوس کیا کہ یہ پلان چند امور میں ہمارے نقطۂ نظر کا حامل نہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مطمئن ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم اس پلان کو بطور مفاہمت یعنی کمپرومائز یا بطور تصفیہ سیٹلمنٹ کے قبول کرتے ہیں۔ تاہم اس بارے میں آخری فیصلہ لیگ کونسل ہی کرے گی۔ قائد اعظم نے سرحد میں سول نافرمانی کی تحریک واپس لینے کے ساتھ ساتھ وہاں ریفرنڈم کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ صوبہ سرحد کے مسلمان پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد کے ایمان افروز نعرے پر انہوں نے اپنی تقریر ختم کی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سردار پٹیل کو قائد اعظم کا آل انڈیا ریڈیو پر اپنے دلی جذبات کا اظہار ناگوار گزرا، لہٰذا اس نے اپنے سیاسی گرو ماؤنٹ بیٹن کو 3 جون 1947 کو یہ شکایتن لکھا کہ مسٹر جنا نے آل انڈیا ریڈیو کی مہمان نوازی کا غلط استعمال کیا اور براڈ کاسٹنگ کے اصول و ضوابط کو توڑا۔ اس نے قائد اعظم کی تقریر کو سیاسی بیجا طرفداری اور پروپیگنڈا پر مبنی قرار دیا۔ نیز یہ لکھا کہ اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا تو میں آل انڈیا ریڈیو کو مسلم لیگ کا پلیٹ فارم نہ بننے دیتا۔ سردار پٹیل کو قائد اعظم کی اس بات سے سخت تکلیف پہنچی تھی کہ جس میں انہوں نے صوبہ سرحد کے عوام کو ریفرنڈم میں لیگ کو ووٹ دینے کو کہا تھا۔ 3 جون پلان کے اہم نکات۔ نمبر 1، پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں سے کہا جائے گا کہ وہ مسلم اکثریتی اضلاع اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع پر مشتمل اپنے اپنے اجلاس طلب کریں۔ ان اسمبلیوں کے ارکان 2 حصوں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا صوبے کی تقسیم عمل میں لائی جائے یا نہیں۔ اگر کسی بھی حصے نے سادہ اکثریت سے تقسیم کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔ نمبر 2، صوبہ کی تقسیم کے فیصلے کی صورت میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا جو متصلہ اور غیر متصلہ اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر صوبوں کو تقسیم کرے گا۔ نیز ایسا کرتے وقت وہ دیگر عوامل کو بھی پیش نظر رکھے گا۔ نمبر 3، سندھ صوبائی اسمبلی ایک خاص اجلاس میں یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شریک ہوگی یا پاکستان کی نئی آئین ساز اسمبلی میں۔ نمبر 4، صوبہ سرحد کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس کے 3 میں سے 2 نمائندے موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شمولیت کر رہے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ صوبے کی جغرافیائی حیثیت اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صوبہ پنجاب نے مکمل طور پر یا اس کے کسی ایک حصے نے موجودہ آئین ساز اسمبلی میں عدم شرکت کا فیصلہ کیا تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ صوبہ سرحد کو اپنی پوزیشن پر اثر نوغور کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں صوبہ سرحد میں صوبائی حکومت کے مشورے سے گورنر جنرل کی زیر نگرانی ریفرنڈم کروایا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ صوبہ کون سی آئین ساز اسمبلی میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ آسام اگرچہ غیر مسلم اکثریتی صوبہ ہے، تاہم بنگال سے متصلہ ضلع سلہٹ میں ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس لیے بنگال کی تقسیم کی صورت میں سلہٹ میں بھی ریفرنڈم کروایا جائے گا کہ آیا یہ ضلع مشرقی بنگال میں شامل ہوگا یا آسام میں۔ ضلع کونسل کا اجلاس 9 جون 1947 کو دہلی کے امپیریل ہوٹل میں لیگ کونسل کا اجلاس بند کمرے میں منعقد ہوا، جس میں کسی اخباری نمائندے کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ اجلاس میں کونسل کے 475 میں سے 425 ارکان نے شرکت کی۔ 29 حضرات، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی اور مولانا ظفر احمد تھانوی شامل تھے، خاص طور پر مدعو کیے گئے۔ اجلاس میں 6 خواتین نے بھی شرکت کی۔ قائد اعظم کی آمد پر فضا قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور مسلم لیگ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جو ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، کونسل کے اراکین دیر تک قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ مجید ملک نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اس موقع پر ہر چند کے سب کے چہرے احساس کامرانی و شادمانی سے شگفتہ تھے، لیکن دل کی گہرائیوں میں یہ تاثر بھی موجود تھا کہ نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کی آیا و پنہا کارروائیوں اور سازشوں کی وجہ سے حقداروں کو ان کا پورا حق نہیں ملا۔ کاؤنسل کا پہلا اجلاس صبح 10 بجے مولانا عبد الحامد بدایونی کی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔ قائد اعظم نے اراکین کاؤنسل کو پلان کی تشریح کے ضمن میں سوالات پوچھنے کی اجازت دی۔ اس پر بنگال، یو پی اور بمبئی کے اراکین اسمبلی نے حد بندی کمیشن کے اختیارات اور مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں سوالات دریافت کیے۔ یہاں لیگ کاؤنسل کے مجوزہ اجلاس کے بارے میں پنجاب پولیس انٹیلیجنس رپورٹ سے ایک دلچسپ اقتباس ملاحظہ ہو، جس کے مطابق اجلاس میں کافی حد تک متضاد آرا سامنے آنے کا امکان ہے۔ چونکہ صوبائی لیگ کے سرکردہ لوگ شاید دانستہ طور پر لاہور سے باہر ہیں، اس لیے ان کا رویہ غیر واضح ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ وہ جناح کی تائید کریں گے۔ مشرقی پنجاب سے منتخب اراکین اسمبلی اجلاس میں پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عبدالستار نیازی گروپ پلان کو مسلمانوں کے مفاد کے لیے سخت نقصان دہ تصور کرتا ہے اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی مذمت کرتا ہے۔ یہ گروپ اجلاس میں پلان کی مخالفت کرنے اور ایک کوریڈور کے مطالبے پر زور دے گا، تاہم عام غالب رائے یہی ہے کہ تمام لوگ جناح کی تائید کریں گے۔ ایوان نے قائد اعظم سے 3 جون پلان کو قبول یا مسترد کرنے سے متعلق قرارداد پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس پلان کو مکمل طور پر مسترد یا منظور کیا جانا ہے۔ آپ نے اراکین سے اس پر آزادانہ اور بے لاگ انداز میں اظہار رائے کرنے کی اپیل کی۔ پروفیسر عبد الرحیم بنگال نے پلان کو مسلمانوں کے لیے تباہ کن قرار دیا، جس کے نتیجے میں برصغیر سے امن ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائے گا۔ انہوں نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو نقصان دہ بتلائے ہوئے پلان کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگال کی تقسیم سے پاکستان کمزور ہو جائے گا اور کلکتہ کی تقسیم کی صورت میں پاکستان کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پروفیسر عبد الرحیم نے مزید کہا کہ ایسا کٹا پھٹا پاکستان تو کانگریس 4 سال پہلے بھی پیش کر رہی تھی، لہٰذا اگر اس منصوبے کو قبول کرنا ہی ہے تو پھر اس خون خرابے کی کیا ضرورت تھی۔ غلام حسین ہدایت اللہ سندھ نے کہا کہ مسلمانوں کو کٹا پھٹا پاکستان، اور وہ بھی بے جان حالت میں، دیا جا رہا ہے۔ نیز یہ کہ جغرافیائی نقطہ نظر سے بہترین اور سرسبز شاداب علاقے پاکستان سے چھین لیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پلان کو منظور کر لینے کو کہا۔ اول چونکہ برطانیہ ہندوستان کو خیر باد کہہ رہا ہے، لہٰذا اب اسے اقتدار کسی جماعت کو تو منتقل کرنا ہی ہوگا۔ ہندوؤں کو اقتدار کی منتقلی کی صورت میں ہمیں بذریعہ جنگی پاکستان حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ 10 کروڑ لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا کسی بھی طاقت کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس صورت میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ ہم مزید خون خرابے کے باوجود پاکستان حاصل نہ کر سکیں۔ انہوں نے منصوبے کو قبول کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہمیں کمزور پاکستان دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مولوی عبد الرحمن سی پی نے پلان کو منظور کر لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ نقائص کے باوجود یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں افغانستان، ایران، عراق، عرب، یمن اور فلسطین سے بھی بڑا ملک مل رہا ہے۔ محمد اسماعیل مدراس نے کہا کہ برطانیہ اقتدار کی منتقلی پر تلا ہوا ہے، اور اگر مسلمانوں نے پلان کو مسترد کر دیا تو پھر اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ اقتدار دوسرے فریق کو منتقل کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صحیح ہے کہ پلان میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ پرکشش نہیں، تاہم کونسل کو چاہیے کہ وہ اسے منظور کر لے۔ عبد الحمید آسام نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ میں ایک غیر مسلم اکثریتی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نئے منصوبے کے تحت میں ہندوستان کا شہری ہوں گا، تاہم میں اس منصوبے کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر اس پلان کے تحت مسلمانوں کی اکثریت کو آزادی نصیب ہو جائے تو میں غلام ہی رہنے کو ترجیح دوں گا۔ اجلاس میں بطل حریت مولانا حسرت موہانی پلان کی شدید مخالفت کرتے رہے، جب قائد اعظم نے پلان کے متعلق یہ کہا کہ یہ ہمارے جائز حق اور بنیادی مطالبے سے کم ہے تو حسرت موہانی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ پھر آپ نے اسے قبول کیوں کیا؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ قبول کرنا یا نہ کرنا کونسل کا کام ہے، اور اسی غرض سے کونسل کا یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ حسرت موہانی نے فوراً کہا کہ آپ نہ صرف اپنی رائے قائم کر چکے ہیں بلکہ اس کا اعلان بھی۔ قائد اعظم نے کہا، مجھے اور آپ کو اور ہم میں سے ہر ایک کو رائے قائم کرنے اور اسے قوم اور کونسل کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے، لیکن کونسل جو فیصلہ کرے گی اس کی پابندی مجھ پر اور ہم میں سے ہر ایک پر بطور فرض عائد ہوگی۔ اخبار سندھ آبزرور کے مطابق مولانا حسرت موہانی شروع سے آخر تک پلان کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک اہم موقع پر ہی بیکیم سو انکنوینئنٹ ٹو دا اسمبل لیومنریز دیٹ ہی واز بنڈلڈ آؤٹ۔ ملک غلام نبی کی روایت ہے کہ جب قائد اعظم پلان کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈال رہے تھے تو مولانا اٹھے اور اپنی باریک آواز میں کہا کہ یہ کونسل پلان پر غور کرنے کی مجاز نہیں، اس کی بجائے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس طلب کیا جائے۔ آخر کار گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ایوان کو یہ اختیار حاصل ہے، تو اس پر مولانا نے پھر کھڑے ہو کر اپنے موقف کی تائید میں کچھ کہنا چاہا تو قائد اعظم نے کہا کہ او مولانا، I can make the whole world understand, but I cannot make you understand۔ محمد رضا خان کی فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق حسرت موہانی نے پلان کی شدید مخالفت کی، اور اگرچہ وہ اپنے نظریات میں واضح نہیں تھے، تاہم قائد اعظم نے ان کی سابقہ قربانیوں، تکلیف و مصائب اور عمر کے پیش نظر ان کی بہت زیادہ دلجوئی کی، اور جب چند اراکین کونسل نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی تو قائد اعظم نے انہیں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی تنبیہ کی۔ بدقسمتی سے مولانا کی تقریر دستیاب نہیں ہو سکی، تاہم ایک سے زائد ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 3 جون پلان کے خلاف سب سے بلند آواز وہی تھے۔ مولانا حسرت موہانی کے علاوہ پلان پر سب سے زیادہ تنقید یوپی مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر زیڈ ایچ لاری نے کی۔ انہوں نے پلان کو انتہائی مایوس کن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کرنے کو کہا۔ ان کے نزدیک اس پلان کی منظوری نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو پہلے ہی 16 مئی کے اعلان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن بعد میں محض اس وجہ سے مسترد کر دیا تھا کہ ہم آسام سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم 3 جون پلان کے تحت آسام حاصل کر سکیں گے یا نہیں۔ انہوں نے ایوان کو بتلایا کہ ہم نہ صرف آسام بلکہ پنجاب اور بنگال کے بڑے حصوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ لاری کی رائے میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کا ایک بھی مطالبہ منظور نہیں کیا، اور وہ مسلسل ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگی رہی۔ ان کا موقف تھا کہ اگر پنجاب اور بنگال کی تقسیم اس بنا پر ضروری ہے کہ ان علاقوں کے غیر مسلم پاکستان کے تحت رہنے پر آمادہ نہیں، اس لیے اسی بنیاد پر وہ مسلمان جو یوپی اور بمبئی کی غیر مسلم کانگریسی جب حکومتوں کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں بھی علیحدہ حکومت دی جائے، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے وہ ان دونوں صوبوں میں سکھوں سے زیادہ ہیں۔ لاری نے الزام عائد کیا کہ برطانوی حکومت نے اس پلان کے ذریعے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر محض کانگریس کو خوش کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ملک غلام نبی امرتسر نے زیڈ ایچ لاری کے موقف کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس پلان کے بہت سے پہلو مسلمانوں کے لیے ضرر رساں ہیں، تاہم اس کا خوش آئین پہلو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کر لیا گیا ہے۔ غلام نبی نے جب 3 جون پلان کو صلح حدیبیہ سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں اس طرح اس منصوبے کو قبول کرنا چاہیے، اس پر قائد اعظم نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہ تو وہ صلح حدیبیہ کا صحیح حال اور نہ ہی اس کی صحیح توجہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی اس معاہدے کی منشا بیان کی، جس پر تمام حاضرین قائد اعظم کی تاریخ اسلام پر گہری نظر سے ششدر رہ گئے۔ قائد اعظم نے بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جانا ہے اور آسام کا صرف ایک ہی ضلع پاکستان میں شامل ہوگا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ یہ پلان ہماری مرضی اور دلی خواہشات کے منافی ہے، تاہم ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں 2 وسیع، سرسبز و شاداب، زرخیز، معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل سے بھرپور خطے، جن کا مجموعی رقبہ کوئی 350,000 مربع میل ہوگا، ایک آزاد مملکت کی صورت میں آپ کو ملتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قائد اعظم نے ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا کہ آج انہی کی قربانیوں کے سبب پاکستان معرض وجود میں آ رہا ہے۔ آپ نے سندھی، پنجابی، پٹھان کی تخصیص کو ختم کرنے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی تلقین کی۔ آخر میں قائد اعظم نے کہا کہ آپ 6 روز تک پلان کے محاسن و معائب پر غور کرتے رہے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کاؤنسل پلان کو منظور یا رد کرنے کا فیصلہ کرے۔ حضرت نوحانی نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کہا کہ میں یہ بحث ختم کرنے کی تجویز کی مخالفت کرتا ہوں۔ قائد اعظم نے بلند آواز سے کہا، آرڈر آرڈر، جو ممبر بحث ختم کرنے کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں۔ تمام ہال ہاں سے گونج اٹھا۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ جو ممبر بحث ختم کرنے کے خلاف ہیں وہ نہیں کہیں۔ اسٹیج کی دائیں جانب سے صرف ایک آواز نہیں کی آئی، اور یہ آواز حسرت موہانی کی تھی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے آپ کے فیلڈ مارشل کی حیثیت سے پاکستان کی جنگ لڑی، اب جبکہ یہ جنگ جیتی جا چکی ہے میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ فیلڈ مارشل کو منظر سے غائب ہو جانا چاہیے۔ اس پر تمام ہال نہیں نہیں سے گونج اٹھا۔ حاضرین میں سے بعض اپنے جذبات پر قابو بھی نہ پا سکے، اور ان میں سے بہت سو کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہاں لیگ کاؤنسل کے اجلاس پر سکھوں کے روزنامہ رنجیت لاہور کا تبصرہ قابل توجہ ہے۔ اس سے لیگ، قائد اعظم اور مسلمانوں کے بارے میں غیر مسلموں کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ہال کے اندر مسٹر جنا نے کسی لیڈر کو بولنے کا موقع نہیں دیا، حالانکہ 63 لیڈر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر جنا اکیلے ہی بولتے رہے۔ حسرت موہانی بولنے کے لیے اٹھے تو اس قدر شور مچا کہ ان کا ایک لفظ بھی نہ سنائی دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر جنا نے انہیں بھی بولنے سے روکا، لیکن وہ اس بات پر اڑے رہے کہ انہیں تقریر کا حق حاصل ہے۔ آخر ایک مرکزی اسمبلی کے ممبر نے انہیں زبردستی پکڑ کر بٹھا دیا۔ لیاقت علی نے ایوان کے سامنے قرارداد پیش کی، جس میں اس امر پر خوشی کا اظہار کیا گیا کہ بلا آخر برطانوی حکومت نے خود ہی کابینہ مشن کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ کاؤنسل کی رائے میں ہندوستان کے مسئلے کا صرف یہی ایک حل تھا کہ اسے ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا جائے۔ بنابری کاؤنسل نے برطانوی حکومت کے اس اعلان کو قابل توجہ اور قابل التفات سمجھا۔ قرارداد میں اگرچہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے عدم اتفاق کیا گیا، تاہم کاؤنسل نے قائد اعظم کو منصوبے کے بنیادی اصولوں کو بطور مفاہمت قبول کرنے اور دفاع، مالیات اور مواصلات سمیت ہندوستان کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم کی تفصیلات طے کرنے کا مکمل اختیار دے دیا۔ ناقدین نے لیگ کاؤنسل کی قرارداد کے مضمون کو تو قابل اطمینان قرار دیا، البتہ اس کے لہجے کو متعصبانہ اور الفاظ کی بندش کو الجھاؤ والی قرار دیا۔ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل دونوں نے مذکورہ بالا قرارداد پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پٹیل نے 10 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ یہ قرارداد تضاد پر مبنی ہے اور اس میں صاف طور پر 3 جون پلان کو منظور نہیں کیا گیا۔ پٹیل نے مزید لکھا کہ کونسل کی کارروائی سے ظاہر ہے کہ 3 جون پلان کا پاکستان صرف ہندوستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے ریشہ روانیوں کا مرکز ہوگا۔ اس نے ماؤنٹ بیٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ جنا سے اس بارے میں واضح بیان جاری کرنے کو کہے۔ یہاں پر پارٹ 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 13 سماعت فرمائیے۔